نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، چھبیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. ویسے تو ہر موقع ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس میں اہم ترین آج جو سورت ہے سورہ فتح، اس کو انشاءاللہ میں کچھ بیان کروں گا. آج کوئی صاحب جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اعلان کر دیں کہ وہ باہر آ جائیں. میں نے ان سے درخواست کی کہ بھائی بھتر باقی رہ گئے ہیں، کم از کم بھتر پڑھ لیں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور اب نکلیں گے تو پھر بھتر بھی رہ جائیں گے. عام طور پر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نزلہ گرنا ہوتا ہے تو وہ نماز پر گرتا ہے، یعنی ہم مشکل اور پریشانی میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ مشکل اور پریشانی میں نماز میں مشغول ہو جاؤ، کام کو چھوڑ دو، تو انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. تھوڑے سے ذہن کا فرق ہے. اب اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو یقیناً زندہ تو کوئی کر نہیں سکتا اس کو، وہ تو ہو گیا، وہ نقصان تو ہو چکا. ہاں البتہ نماز سے انشاءاللہ ان کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں اپنے ذہن کو تھوڑا سا بنانا چاہیے، گھر والوں کو بھی خاص طور پہ. ایک تو یہ کہ فوری طور پر ایسی ابتلا اس طرح سے نہ دیں کہ کوئی آدمی گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، خدا نہ کرے لینے کے دینے پڑ جائیں. تو ابتلا اس طرح سے ہو کہ بھئی کوئی اہم کام ہے، ضروری ہے، فوری طور پہ ذرا مل لیں، بات کر لیں. اور موت کی ابتلا فوری طور پر اس طرح سے نہ دیں کہ دوسرا آدمی اس سے گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اتفاق کی بات ہے کہ دوسری اطلاع ہے رمضان مبارک میں، ایک اور صاحب کے یہاں سے بھی اطلاع آئی تھی، ان کا بھی کسی کا یا والدہ کا کسی کا انتقال ہو گیا تھا. تو میرے عزیز و بات یہ ہے، جانا ہم سب نے اللہ کی طرف ہے، اصل ٹھکانہ وہی ہے جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. اس لیے ایک تو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ حوصلے سے کام لینا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، غالباً اوندھے لیٹے ہوئے تھے پیٹ کے بل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا، یعنی اوندھے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہو، یہ اللہ کا ناپسندیدہ طریقہ، یعنی ایسا طریقہ پسند نہیں ہے اللہ کو. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال نے فرمایا میرے پیٹ میں درد، اور آپ نے فرمایا اٹھو، وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو. مطلب یہ تھا کہ یہ تکلیف بھی نماز سے دور ہوگی. بات ساری عقیدے کی ہے، یقین کی ہے. اگر اس بات کا یقین ہو کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، اللہ تعالی ہماری مشکل حل فرما دیں گے. تو میرے عزیز و، ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے اس طرف. پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، دور بھی وہی کرتے ہیں. خدا نہ کرے جب کسی کو کوئی پریشانی ہو، فوراً اللہ تعالی سے رجوع کرے اور اللہ سے مانگے. میں نے الحمدللہ اپنے پاس بعض خواتین ایسی ہیں نیک، کہ کوئی معاملہ اگر ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ فوراً وضو کیا جلدی سے اور دو رکعت نماز پڑھی، اور پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ پریشانی آ گئی اس کو دور کر. حتیٰ کہ اگر کسی کے یہاں ڈلیوری کیس بھی ہے تب بھی، کہ خاتون ایسی تھی کہ بس جب وقت قریب آیا وہ جلدی سے دو رکعت نماز کی نیت باندھی وضو کرنے کے بعد، اور فوراً کہا کہ بھائی اب جلدی سے انتظام کرو چلو. تو بات یہی ہے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، مشکل اور پریشانی تو وہی حل فرماتے ہیں. اس لیے اپنے ذہن کو پہلے اس بات کی طرف بنا لیجئے، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہو تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو مرض سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنے فضل و کرم سے ایک تو صحیح ڈاکٹر مل جائے، پھر اس کی مرض کی تشخیص صحیح ہو جائے، پھر جو دوائیں تجویز کرے وہ ہوں جس میں شفا ہو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مرض بھی ہم نے بھیجا ہے اور دوا بھی ہم ہی نے اتاری، یعنی اس مرض کا علاج بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اس لیے اللہ سے دعا کر کے جاؤ کہ یا اللہ ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اسے ہمارا مرض سمجھ میں آ جائے، صحیح مرض کی تشخیص ہو جائے، ڈائگنوز ہو جائے، اور اس کے بعد وہ جو دوائیں تجویز کریں اس میں ہمارے لیے شفا ہو. بس یہ کہہ کے چلے جائیے، تھوڑی سی بات ہے، یہ آپ چلتے چلتے بھی کہہ سکتے ہیں، گھر سے نکل پڑے اللہ سے دعا کرتے ہوئے جائیے. اس لیے نہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے رابطہ ضرور قوی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ فتح ہے 26 پارے میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ نازل ہوئی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، میں نے بات صحابہ کرام سے کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ فتح مکہ جو ہے وہ مکے کے موقع پر فتح ہوا، لیکن ہم سورہ فتح یعنی سورہ حدیبیہ کے موقع پر جو سورہ فتح نازل ہوئی اسی کو فتح مکہ سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں پیش خیمہ تھا فتح مکہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ طواف کر رہے ہیں. آپ نے جب صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا تو سب بہت خوش ہوئے، اور ان کے دل میں اور یہ خیال آیا کہ بس اب ہم جب بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ فتح مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا. یہ خیال کرتے ہوئے صحابہ کرام کو ذوق و شوق بھی ہوا، اور فوراً آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے چلتے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ یہ فتح کرا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال فتح ہوگا، لیکن بہرحال آپ نے خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب صحابہ کرام سے ذکر کیا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا. لیکن صحابہ کرام کو بہت زیادہ شوق پیدا ہوا، تو آپ نے بھی نیت فرما لی عمرے کی. چنانچہ تقریباً 1400 صحابہ کرام تیار ہوئے، عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ وہاں چل پڑے. ادھر جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ مدینے سے 1400 صحابہ کرام چل پڑے ہیں عمرے کے لیے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور رائے یہ ہوئی کہ بھئی اس سال تو ہم انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیں گے مکے میں، اس لیے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ لو جی یہ تو یہ غالب آ گئے کافروں پر. اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کری کہ ہم ان کو روکیں گے. چنانچہ مکے مکرمہ سے بہت پہلے آج کل جو شمیسہ کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں اس وقت وہ حدیبیہ کہلاتا تھا، حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر انہوں نے بھیج دیا، اور صحابہ کرام پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچ گئے. اس زمانے میں جو ایک رواج تھا جاسوسی کا، بہت سادہ سا رواج تھا، مکہ مکرمہ سے لے کے مدینے تک انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ ہر پہاڑ کے اوپر ایک آدمی بٹھا رکھا تھا. ایک خبر جب پہنچانی ہوتی تھی مدینے سے مکے، تو ایک پہاڑ پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا وہ زور سے چلا کے دوسرے پہاڑ والے کو کہتا تھا، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اس طرح آنن فانن ایک خبر مدینے سے مکے پہنچ جاتی تھی. یہ نظام ایک جاسوسی کا انہوں نے قائم کر رکھا تھا کافروں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک جاسوس بھیجا ہوا تھا تاکہ وہ مکہ مکرمہ کے حالات سے ہمیں باخبر کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پتہ چل گیا کہ وہ لڑنے کے موڈ میں ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی ارادہ لڑنے کا نہیں ہے، نہ ہم لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں، بلکہ ہمارا ارادہ تو عمرہ کرنا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنگیں انسانوں کو کھا جاتی ہیں، چنانچہ ہماری کافروں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بہت سا نقصان کافروں نے اٹھایا ہے، لیکن اب تک انہیں عقل نہیں آئی. کاش کہ انہیں عقل آ جاتی اور میرا معاملہ اہل عرب کے ساتھ چھوڑ دیتے. اگر اہل عرب غالب آ جاتے ان کا مقصود حاصل ہو جاتا، اور اگر اہل عرب غالب نہ آتے میں غالب آ جاتا تو ان کی مرضی مسلمان ہو جاتے، چاہے اپنے حال پہ رہتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہرحال آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ نے ڈیرے ڈال دیے. اس سے پہلے جو اچھے مقامات تھے وہ کافروں نے قبضے میں کر لیے تھے، اور پانی وغیرہ سب ان کے قبضے میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ کیا، اور پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ بھی ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے. تو اس سے پیغام پر پھر وہاں سے بھی کچھ جنبش ہوئی، اور وہاں سے بھی لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال تو کم از کم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ اس سال واپس جائیے، اور آئندہ سال جو ہے عمرے کے لیے آپ آئیں گے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط انہوں نے بتلائیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ہم جو ہے وہ ہم سے کوئی نہ لڑے، لیکن ان کا ارادہ لڑنے کا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے لڑے گا تو ہم بھی لڑیں گے، ورنہ ہمارا ارادہ لڑنے کا ہرگز نہیں ہے. بہرحال وہاں سے کچھ لوگ آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی بات کہے گا جس سے شاعر اسلام کا ادب اور احترام جو ہے وہ سامنے آتا ہو، میں اس کی بات مان لوں گا. یعنی ہر وہ بات جو شاعر اسلام کے ادب اور احترام پر مبنی ہو میں اس کی بات مان لوں گا. تو وہاں سے برقہ بن بدیر اور دوسرے کئی لوگ آئے، اور ایسے لوگ تھے جو عقل مند لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھی دیا کہ ان کو چاہیے کہ مجھ سے یہ معاہدہ کر لیں کچھ سالوں کے لیے، یعنی 5 سال 10 سال کے لیے، کہ ہم آپس میں نہ لڑیں اور عرب کو چھوڑ دیں، ان کی مرضی ہمارے ساتھ ملے، ان کی مرضی تمہارے ساتھ ملے. اور یہ کہ ہم اگر عرب ہم پر غالب آ گئے تو ٹھیک ہے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اگر ہم عرب پر غالب آ گئے تو تمہاری مرضی ہے، تم ہمارے ساتھ ملنا چاہو تو ہمارے ساتھ مل جانا، مسلمان ہو جانا ورنہ اپنی حالت پر رہنا۔ بہرحال بات معقول تھی، ان کے جو معقول لوگ تھے انہوں نے جا کر اپنے لوگوں سے کہا لیکن لوگوں نے مانا نہیں، یہاں تک کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ سفارتی نمائندے آئے اور گئے لیکن بات اسی پر ٹھہری کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال پھر سہیل بن عمر نام کا ایک شخص آیا، اور یعنی یہ اس وقت یہ صورت پیش آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو پیغام پہنچا دیں کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں اور ہم سے نہ الجھیں، نہ ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب چلے گئے تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ عمرہ کر لیجئے، طواف کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ نہ کریں اور طواف نہ کریں اور عثمان عمرہ اور طواف کر لے، یہ ممکن نہیں۔ بہرحال وہاں آپ دو تین دن رہے اور آپ نے نہ طواف کیا نہ وہاں عمرہ کیا۔ ادھر کفار نے یہ کیا کہ 50-60 آدمی اس طرح کے لگا دیے کہ انہوں نے کہا کہ موقع لگتے ہی تم حملہ کرو اور اگر ہو سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان 50 آدمیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر لیا تو مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھ 8-10 آدمی اور بھی تھے، انہوں نے ان کو روک لیا۔ تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیعت رضوان لی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورت میں بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی تھی کہ اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیعت لی اور پھر خود ایک ہاتھ اپنا حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ میں بھی بیعت کرتا ہوں اس بات پر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت کی بات تھی۔ بہرحال بعد میں کافروں نے اپنے کچھ لوگ بھیجے اور بتایا کہ عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا اور وہ موجود ہیں، آپ ہمارے آدمی چھوڑ دیجئے تو ہم انہیں فوراً روانہ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اس موقع پر سہیل بن عمر جو قریش کے سرداروں میں سے تھے، انہوں نے آ کر کچھ چاہا کہ صلح ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ لوگ صلح کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس موقع پر جو صلح ہوئی وہ بہت دب کر ہوئی، یعنی بظاہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی ناراض، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ، یعنی بعد میں فرماتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کے بارے میں میرے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں گئے؟ یہ سب سوالات کرنے کے بعد آپ نے جب فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر ہم ان سے کیوں دبیں، اور ہم اگر یہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیتے تو ہم قتال کیوں نہیں کرتے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم لڑیں ان سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حضرت عمر فاروق گئے اور ان سے بھی جا کے اس طرح کی باتیں کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے یہاں مقام بلند پتہ چلتا ہے، آپ نے بھی فرمایا کہ عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کریں گے، لہذا تم اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ اور اپنے ذہن میں جو تمہارے خیالات ہیں ان سے توبہ کر لو۔ چنانچہ بعد میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خیالات پر توبہ بھی کی۔ تو بہرحال یہ، یعنی اس وقت ایسی صورت حال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی کافر بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے مسلمان ہونے کے لیے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر تمہارا آدمی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو اس پر بعض مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب شرط ہے کہ ان کا آدمی ہم واپس کریں اور ہمارا آدمی واپس نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کافر ہو کر واپس ان میں چلا جائے وہ ہمارے کسی کام کا بھی نہیں ہے، اس لیے چلا جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بتایا۔ پھر یہ کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے اور اس میں بھی یہ کہ آپ ہتھیار زیادہ لے کر نہیں آئیں گے اور یہاں 3 دن ٹھہریں گے اور اس کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے. اس طرح کے بہت سے جو ہے وہ معاہدے ہوئے, تقریباً 10 سال کے لیے جو ہے وہ معاہدہ ہوا کہ آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے. پھر جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو اس میں بھی آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے اور رحیم کون ہے, ہم تو ان الفاظوں کو جانتے ہیں, چنانچہ انہی الفاظ کو بولی اللہ کو جانتے ہیں, لہذا آپ نے فرمایا چلیں کوئی بات نہیں, لکھ دو بسمک اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. پھر اس کے بعد انہوں نے جب لکھا محمد رسول اللہ تو فرمایا کہ ہم رسول اللہ کو نہیں جانتے, محمد ابن عبداللہ لکھو, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غالباً لکھ چکے تھے, آپ نے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو اور لکھ دو محمد ابن عبداللہ. تو یہ وہ موقع تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی بات ہے مجھے بتاؤ, چونکہ آپ امی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس کو کاٹ کر اپنی طرف سے معاہدہ شروع کے الفاظ کچھ لکھ دیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یا جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا, لیکن بہرحال آپ نے یہ سب کچھ لکھا. اس کے بعد یہ معاہدہ ہو گیا, ابھی یہ معاہدہ پورا ہوا تھا اور سائن ہو چکے تھے اس پر, یعنی دستخط ہو گئے تھے, کہ اچانک جس شخص نے یہ معاہدہ کیا تھا سہیل بن عمر, اس کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا. اس نے اس کو پابند کر رکھا تھا, بند کر رکھا تھا, کسی طریقے سے اپنے آپ کو چھڑا کر مسلمانوں کے پاس آیا, تو بہت سے مسلمانوں نے اس کا استقبال کیا اور اپنے پاس لے لیا. لیکن اس نے کہا کہ یہ پہلی خلاف ورزی ہوگی معاہدے کی اگر آپ نے اس کو رکھا. آپ نے فرمایا کہ بھائی چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے اس لیے انہیں واپس کر دو, اور ابو جندل سے کہا کہ آپ فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ جس سے تمہیں رہائی نصیب ہو جائے گی, تم تھوڑا سا صبر کر لو. بہرحال ان کو واپس کر دیا. اب مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم مسلمانوں کے پاس جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں رکھیں گے نہیں اپنے پاس, اس لیے کہ آپ نے تو معاہدہ کر لیا ہے اور آپ معاہدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں سے بھاگتے تھے اور بھاگ کے مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ انہوں نے بنا لی اور آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے شروع ہو گئے. اب چونکہ وہ حضور کے پاس بھی نہیں جاتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئول بھی نہیں تھے, اور پھر انہوں نے یہاں سے لوگوں کا گزرنا مشکل کر دیا, کافروں کا قافلہ نہیں گزر سکتا تھا. تو بالآخر پھر انہوں نے شک کو بھی انہوں نے غالباً ختم کرایا کہ بھئی اب چونکہ ہمارے لیے تو مشکل ہو گئی ہے, تو بہرحال اللہ نے اس طرح سے ان کے لیے سہولت کے راستے پھر بعد میں پیدا کیے. تو بہرحال یہاں سے یہ لوگ واپس آئے, تقریباً 19 دن 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام کیا تھا, اور یہاں سے آپ واپس تشریف لائے. جب واپسی کا سفر شروع ہوا اس سے پہلے جو ہے وہ چونکہ احرام کی حالت میں آئے تھے, تو اب وہ چونکہ عمرے کے لیے تو جا نہیں سکے, یہیں سے واپس ہوئے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ بے قربانیاں, یعنی چونکہ نہیں جا سکتے تو دم لازم آ گیا, یعنی احرام کھولنے کے لیے دم ضروری ہے, اس لیے قربانیاں کرو. تو صحابہ کرام اتنے رنج و غم میں تھے اس صلح سے کہ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, لیکن کوئی ایک صحابی بھی نہیں اٹھا کہ وہ جا کے اپنے جانوروں کو ذبح کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ میں نے یہ چاہا کہ لوگ ذبح کر لیں قربانیوں کو, لیکن یہ اتنے رنج و غم کی حالت میں ہے کہ ایک بھی شخص قربانی کے لیے نہیں اٹھا. حضرت ام سلمہ بڑی عاقلہ خاتون تھی, انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ یہ خاص کیفیت میں ہے, لیکن اس کے باوجود انتہائی فرما بردار ہیں آپ کے, اس لیے آپ خود نکل کر اپنی قربانی کو ذبح کیجئے, آپ کو دیکھ کر یہ لوگ بھی خود شروع ہو جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی کیا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانور کو ذبح کیا تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو خود ہی پھر اٹھے اور سب نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور اپنا حلق دے کر سر کے بال کٹوا کر احرام سے آزاد ہو گئے, اور پھر یہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوا. جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو یہ پوری سورت سورہ فتح نازل ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت سنائی اور فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے. آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے ایمان کا کہ ایک طرف تو اتنا دب کر صلح ہو رہی ہے اور بعد میں نازل بھی ہو رہی, تو سورہ فتح کے نام سے نازل ہو رہی کہ اللہ نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی. تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا بھی کہ یہ فتح مبین ہے, یعنی یہ فتح مبین ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں فتح مبین ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ثمرات تھے, اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور اس کے کیا فوائد ہوں گے, کیا ثمرات مرتب ہوں گے. چنانچہ بعد میں پھر یہی جو ہے وہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی جو آپس کی جنگیں تھیں وہ اس سے بالکل آرام میں آ گئے. اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریاں کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافر بھی اپنی تیاریاں کرتے رہے جو بھی ہے. لیکن لوگوں کا رجوع اتنا بڑھ گیا, یعنی پہلے لوگ جو آتے نہیں تھے, اس صلح کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی. اور کہاں تو اس عمرے پر آنے کے لیے لوگ نکل نہیں رہے تھے, یعنی کل 1400 لوگ آئے تھے, اور آپ کو پتا ہے صرف 3 سال کے بعد 12,000 افراد تقریباً فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام تیار ہو گئے تھے, ان کا لشکر یا اس سے بھی زیادہ. تو یہ اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا, یعنی اس 2-3 سال کے عرصے میں تیزی کے ساتھ مسلمان ہوئے لوگ. یہ اللہ رب العزت کی خاص حکمت تھی. بہرحال یہ سورت اللہ تعالی نے نازل فرمائی, اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی, خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ تو رات کو خواب دیکھتے ہیں تو صبح سمجھتے ہیں کہ آج پورا ہو جائے گا, لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال انتظار کرنا پڑا. خواب تو آپ نے کئی سال پہلے دیکھا, اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا آپ نے طواف بھی کیا, آپ کے پاس بیت اللہ کی چابی بھی آئی. اس وقت بطور خاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا کہ عمر, یہ ہے وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا. میں نے جو خواب دیکھا تھا تم لوگ یہ سمجھے کہ اسی سال اس کی تعبیر ہوگی, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال ہی پتہ ہوگا, یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی تعبیر کب ہوگی. چنانچہ کئی سالوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو کی تعبیر عطا فرمائی کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا. اور پھر اس طرح سے فتح ہوا کہ باوجود اس کے کہ بہت بڑا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہم بدلہ نہیں لیں گے. آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ گیا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا امن میں آ جائے گا, جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا امن میں آ جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم قتل و غارت گری کرتے پھریں. اسی لیے علماء کرام میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ بعد میں فرمایا کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ تلوار سے فتح نہیں ہوا بلکہ اخلاق سے فتح ہوا, اور حقیقت بھی یہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی, اور یہ سورت نازل ہوئی تھی فتح مکہ سے کئی سال پہلے. انا فتحنا لکا فتحا مبینا, اس میں اللہ رب العزت نے فتح مبین کی خوشخبری پہلے سے دے دی تھی مسلمانوں کو. اور اسی میں بیت رضوان کا بھی ذکر ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی, یعنی موت پر بیعت تھی کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ زیادتی انہوں نے کر دی ہے تو ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور جنگ کریں گے, جہاد کریں گے. اللہ, اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر بہت پہلے ہی جو ہے وہ اپنے اس خیال پر جو آپ کے دل میں آیا تھا اور جو شک و شبہ پیدا ہوا تھا اس پر توبہ و استغفار بھی کر لی تھی. اور آخر میں اللہ رب العزت فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ اللہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ کافروں پر سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں. چنانچہ اس کا مظاہرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی موقعوں پر ہوا, یعنی جو سفارت آتے تھے سفارتی نمائندے بن کے, وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کا مشاہدہ کرتے تھے. یعنی جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ایک تو وہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنے دیتے تھے, یعنی ٹوک دیتے تھے کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھو, نبی کے سامنے آواز بلند مت کرو. تو ان پر بھی اس کا کافی رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. اور پھر صحابہ کرام نے اس موقع پر ہی دیکھا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پانی بھی گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں, لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں, یعنی یہ ادب اور احترام. تو انہوں نے واپس جا کے یہ بات کہی بھی کہ ہم قیصر و کسرا کے دربار میں بھی گئے, بادشاہوں کے درباروں میں گئے, لیکن جیسا ادب اور احترام, جیسی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ کے دلوں میں ہے, ایسے ہم نے بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں دیکھی. تو حقیقت یہی ہے کہ آپس میں یہ ایسے رحیم و کریم, آپس میں محبت کرنے والے, اور پھر اتنے دب کر صلح کرنے کے باوجود سوائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آدھ صحابی کے باقی سب صحابہ کرام نے آمنا و صدقنا کہا, اور کسی قسم کا کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جو ایمان کے تقاضوں کے منافی ہو. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی فرمائی کہ یہ کافروں پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں, تراہم رکعان سجدہ, تو دیکھے گا ان کو رکوع اور سجدے میں, یعنی عام طور پر عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرتے ہوئے. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر تم سجدوں کے نشان دیکھو گے. اس سے مراد وہ نشان نہیں ہے جو ہمارے پیشانی پر نظر آ جاتے ہیں، بعض اوقات زیادہ زور سے رگڑا لگا دیتا ہے آدمی تو نشان پڑ جاتا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے. بلکہ ایک خاص نورانیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نمازیوں کے چہرے پر، اور خاص طور پر تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص نورانیت اس کے چہرے پر عطا فرما دیتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے جو نور ہوتا ہے وہ مراد، کہ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر نورانیت عطا فرمائی ہے. تو اس کو فرمایا کہ تراہم رکان سجدیں سیماہم فی وجوہم من اثر السجود. تو بہرحال یہ سورہ فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دینے کے لیے پہلے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح مبین عطا فرمانے والے ہیں. صحابہ کرام یقیناً ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل عظمت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل پر راضی رہ کر جو ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.